بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران، اور شام میں امریکہ کے ذریعے اپنے ان گروہوں کی حفاظت کے بہانے بمباری کرنے کا حکم صادر کیا جانا، جنہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان گروہوں کو داعش اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے لیے شام میں بھیج رہے ہیں. بہرحال امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر ان کے افراد کو جنہیں ٹرین کر کے انہوں نے شام میں بھیجا ہے ان کو کوئی نقصان پہنچا تو امریکہ شام پر بمباری کرے گا. یہ ہے موضوع آج کی گفتگو کا، اور یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، ایک طرف شام کا بحران جاری ہے، دوسری طرف شام کے بحران کے حل کے تعلق سے اس وقت اسلامی جمہوری ایران کا دارالحکومت تہران عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم تہران میں موجود ہیں. روس کے نائب وزیر خارجہ شام کے بحران پر گفتگو کے لیے تہران میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ شام کے وزیر خارجہ کی ایران کے اعلی حکام سے ملاقات ہو رہی ہے. اس درمیان آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اٹلی کے وزیر خارجہ اور اقتصادی ترقی کی وزیر، یہ دونوں اہم وزیر تہران کے دورے پر ہیں. اس سے پہلے سربیا کے وزیر خارجہ نے اپنا دورہ تہران مکمل کیا ہے. غرض یہ کہ علاقائی اور عالمی معاملات پر صلاح و مشورے کے لیے اس وقت تہران ایک مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے. اس دوران اسلامی جمہوریہ ایران اور روس دونوں نے کہا ہے کہ وہ شام کے تعلق سے اپنے موقف پر قائم ہے، اور شام کا بحران سیاسی طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے. دوسری جانب شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے کہا ہے کہ اگر علاقے کے بعض عرب ممالک اور مغربی ممالک دہشت گردوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائے تو شام کا بحران بہت ہی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے. انہوں نے امریکی صدر باراک اوباما اور امریکی حکام کے اس بیان پر بھی شدید تنقید کی کہ انہوں نے مسلح گروہوں کو جو اس کو انہوں نے ٹرین کیا ہے داعش دہشت گرد اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کے لیے شام بھیجا ہے. ولید المعلم نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہر وہ گروہ جو شامی حکومت اور عوام کے خلاف جنگ کرے وہ نہ تو اعتدال پسند ہے اور نہ ہی اسے کسی طرح کا ماڈریٹ گروپ کہا جا سکے. دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر ان کے ٹرین کردہ اور تربیت کردہ مسلح گروہوں پر شام کے اندر کوئی آنچ آئی تو وہ شام پر بمباری کریں گے. اس دھمکی یا اس اعلان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور اس کے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور کیا امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس دوسرے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے بہانے اپنے افراد کو اس حکومت یا اس ملکی حکومت کی اجازت کے بغیر بھیجے جیسا کہ شام میں امریکہ نے کیا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ امریکہ نے جو اپنے تربیت کردہ بقول خود امریکہ کے نام نہاد اعتدال پسند مسلح گروہوں کو بھیجا ہے، کیا حقیقت میں وہ اعتدال پسند ہیں، یا ماضی میں جس طرح سے شامی عوام کا نام دے کر دہشت گردوں کو امریکہ اور علاقے کے بعض عرب ملکوں نے مسلح کیا تھا، ہتھیاروں سے لیس کیا تھا، آج وہی داعش اور جبهة النصرہ کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، کیا یہ گروہ جنہیں امریکہ نے اب دوبارہ بھیجا ہے یہ وہی تو نہیں ہے جو بعد میں ایک بار پھر داعش اور جبهة النصرہ کا روپ دھار لیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے.
شامی فوج نے ملک کے شمال مغربی صوبے ادلب کے اسٹریٹجک علاقے جسر الشغور کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے. جسر الشغور کا علاقہ صوبے ادلب میں داخل ہونے کا راستہ اور شاہراہ ہے، اور اسی وجہ سے دہشت گردوں کا رابطہ منقطع کرنے اور ان کے محاصرے کی تکمیل کے سلسلے میں یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. حالیہ چند ہفتوں کے دوران یہ شامی فوج کی دوسری بڑی کامیابی ہے. اس سے پہلے شامی فوج نے عوامی رضاکار فورس کے تعاون سے حسکہ شہر کو بھی دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا تھا. اسٹریٹجک امور کے ماہرین شامی فوج کی حالیہ کامیابیوں کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی پیش قدمی روک دی گئی ہے اور اہم علاقے یکے بعد دیگرے بیرونی سرمایہ اور سیاسی حمایت کے بل پر چلنے والے دہشت گرد گروہوں کے قبضے سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت شام فوجی کامیابیوں کو سیاسی اور سفارتی طریقے کے ذریعے مضبوط بنانے اور پچھلے 4 سال سے جاری اس مصنوعی بحران کو ختم کرنے کی غرض سے شامیوں کے درمیان قومی مذاکرات کے انعقاد کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم بحران شام کے حل کی سیاسی راہوں کا جائزہ لینے کی غرض سے منگل کے روز تہران پہنچے ہیں اور انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ میخائل بوگدانوف بھی صدر ولادیمیر پیوٹن کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے اس وقت تہران میں موجود ہیں۔ منگل کے روز تہران میں ایران اور روس کے نائب وزرائے خارجہ اور شام کے وزیر خارجہ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا، جس میں شام کی تازہ ترین صورتحال اور فوج کی حالیہ کامیابیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فارس نیوز کے مطابق سفارتی ذرائع نے اسے بتایا ہے کہ ایران کا پیش کردہ 4 نکاتی فارمولہ اس وقت سیاسی اور سفارتی حلقوں میں زیر بحث ہے اور روس اور شام کے اعلیٰ سفارتی عہدیداروں کا دورہ تہران بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پیش کردہ 4 نکاتی فارمولے میں شام میں جنگ بندی، قومی حکومت کے قیام، مختلف شامی دھڑوں کی متفقہ رائے سے آئین میں ترمیم اور عالمی مبصرین کی نگرانی میں انتخابات کرانے کی تجاویز شامل ہیں۔ اگرچہ سرکاری ذرائع سے مذکورہ نکات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تاہم کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 نکاتی فارمولہ قطر، مصر اور ترکی کو بھی مشورت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترکی کے سفیر کو ایوان صدر میں طلب کر کے شام کے بارے میں انقرہ کی پالیسیوں کے حوالے سے انتہائی سخت انتباہ دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترک سفیر سے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے صدر سے کہہ دیں کہ میں شام کو اردوغان کے لیے گریٹ اسٹالن گراڈ میں تبدیل کر دوں گا اور انہیں اپنے پسندیدہ داعشی دہشت گردوں کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ماسکو شام کی قانونی حکومت کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور اپنے اتحادیوں یعنی ایران اور چین کے ساتھ مل کر شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ شام کا بحران شروع ہونے کے بعد سے روس کی جانب سے دیا جانے والا اب تک کا یہ شدید انتباہ ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ روسی صدر کی جانب سے دیا جانے والا یہ سخت ترین انتباہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دمشق کے لیے ماسکو کی حمایت عام سیاسی اور دفاعی حمایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمگیر اسٹریٹجک حمایت ہے جس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔
ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد، جہاں پر اس وقت رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر طرز نگار جناب ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب اکبر صاحب، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اس وقت دارالحکومت تہران شام کے بحران کے حل کے تعلق سے خاص طور پر عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے، اور دنیا کے اور علاقے کے وفود اس وقت تہران میں یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا موجود ہیں۔ چنانچہ کل سے اور اب تک روس، ایران اور شام کے وزرائے خارجہ اور نائب وزرائے خارجہ کے کئی اجلاس ہو چکے ہیں۔ اس اچانک جو تیزی آئی ہے شام کے بحران کے حل کے تعلق سے خاص طور پر تہران میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عالمی سطح پر 5+1 کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ ہوا ہے، اب اس کے بعد ایران کی خود علاقے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ایک حیثیت ایک اور طرح سے اجاگر ہوئی ہے، اور ایران کو اس کا شدت سے احساس ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ سیاسی اور اس علاقے میں جو رول ہے اسٹریٹجک، اس کو بہتر بنانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، چونکہ اس کی حیثیت زیادہ جو ہے وہ عالمی سطح پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود جو داخلی حالات پیدا ہوئے ہیں شام کے اندر، وہ بھی ایسے ہیں کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس پہ ضروری ہے کہ تمام پہلوؤں پر، اس کے تدبیراتی پہلوؤں پر اور اس کے دیگر پہلوؤں پر جو ہے مشاورت کو جو ہے وہ فعال بھی کیا جائے اور وسیع بھی کیا جائے۔ اس سلسلے میں جیسے کہ آپ کے ہاں رپورٹ میں کہا گیا ہے، ترکی کی انوالومنٹ بہت ہی بڑھ گئی ہے اور زیادہ جارحانہ اس نے شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے، اور ساتھ اس کے امریکہ نے، نہ فقط یہ کہ امریکہ کو ایک سیریا کے بارڈر کے پاس ایک تیز رفتاری سے ایک ہوائی اڈا دے دیا ہے ترکی نے، خوب بڑھ گئی، اور ترکی اور امریکہ کا جو الائنس ہے، اتحاد ہے، اس نے ایک نئی شکل اس خطے میں اختیار کر لی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ تشویش بھی بڑھ گئی عالمی سطح پر، باقی دارالحکومتوں میں بھی، اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے ماسکو کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ماسکو ایک عرصے سے صورتحال کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اب ماسکو بھی سمجھتا ہے کہ اس خطے میں اگر اسی طرح امریکہ کو اجازت دی گئی، اور امریکہ جیسا کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے حامیوں کو جو ہے وہ فوجی قبر بھی جو ہے وہ مہیا کرے گا، اوپر فضائی بھی، تو یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے. اس خطے میں جو اس وقت سچویشن پیدا کر دی گئی ہے، سعودیہ نے اس طرح سے یمن کے اوپر بمباری اور حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں پہلے مثال نہیں ملتی. خود امریکہ بھی پہلے مختلف مراحل پہ اپنے آپ کو ضروری سمجھتا تھا کہ یو این او کو رجوع کرے، اور یو این او کی جو آفیشیل حمایت ہے کسی طرح سے وہ حاصل کرے. اب امریکہ کو اور اس کے حواریوں کو اس چیز کا ایک وہ ضرور کرتے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ کوئی مشورت کر لیں عالمی سطح پر، لیکن ایک دوسری طرف جارحیت کا سلسلہ اس خطے کے مختلف ممالک میں جاری ہے. تو ظاہر ہے کہ ایران اس خطے کا بہت ہی اہم ملک ہے، اور اس کے دیگر اتحادی بھی اس سارے سچویشن کو نظر انداز نہیں کر سکتے. عراق اور سیریا کے مابین جس طرح کے ماضی میں ابھی روابط ہوئے ہیں، وہ بھی آپس میں اپنے جو تعاون ہے باہمی اسٹریٹجک، اس کو بھی وہ فروغ دے رہے ہیں، اور خود جس طرح کی کامیابیاں حافظ بشار الاسد کو حاصل ہوئی ہیں، اس نے بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کو خاصا پریشان کر دیا ہے. اور اس پس منظر میں انہوں نے دوسرا راستہ جارحیت کا اختیار کیا ہے. ایران نے جو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں جو سیاسی راہ حل تجویز کیا ہے، اس سے پہلے یو این او کی قیادت میں جنیوا میں جو پہلے بھی اعلانات سامنے آئے ہیں، اور جنیوا میں جو تجاویز جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، وہ اسی انہی چار تجاویز کے اندر یہ وہ موجود ہیں. اس کا مطلب عالمی جو رائے عامہ ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ جو ہے وہ تجاویز پیش کر رہے ہیں. اگر اس کو بھی علاقے کے ممالک نے قبول نہیں کیا، تو جو آگ انہوں نے دوسرے ممالک میں لگانے کی کوشش کی ہے، اس سے ان کا دامن جو ہے
بہت شکریہ آپ کا اکبر صاحب.
ایران کی کوششیں میرا خیال ہے خطے کے خود عوام کے بھی مفاد میں ہیں،
یقینا
خطے کی حکومتوں کے بھی مفاد میں ہیں.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر سرکردہ اور بزرگ تجزیہ نگار جناب آغا مسعود حسین صاحب. آغا صاحب السلام علیکم. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2.5 سال قبل امریکہ نے شام پر ہر طرح سے حملے کرنے کے لیے جو ہے وہ پر تول دیے تھے، حتیٰ اس کے جو ہے وہ بحری بیڑے بھی بحر روم اور آس پاس کے جو ساحلی علاقے وہاں تک پہنچ چکے تھے، اور ادھر سے ترکی نے بھی، اور ہر طرف سے اب چڑھائی ہوئی تب چڑھائی ہوئی، اور یہ ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے 2011 سے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے امریکہ اور علاقے کے بعض عرب ملکوں نے اپنے دہشت گردوں کو شام میں بھیجا. 2011 سے اب تک، اب جب ہر سطح پر ان لوگوں کو اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا، تو کیا امریکی صدر باراک اوباما اب اپنے اس نئے حکم نامے سے کہ اگر ہمارے ٹرین کردہ تو جو تربیت یافتہ مسلح گروہ ہیں جن کو ہم نے ابھی حال ہی میں شام میں بھیجا ہے، ان پر کوئی آنچ آئی تو ہم شام میں بمباری کر دیں گے، تو کیا اس طریقے سے وہ شام پر دباؤ ڈال سکیں گے، اور کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے؟
میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، لیکن میری جہاں تک معلومات ہیں اور جہاں تک آپ نے جس بات کا حوالہ دیا کہ آج سے 2.5 سال پہلے امریکہ نے اسی قسم کی کوشش کی تھی، اور وہ بحری بیڑا لے کر بھی آ گئے تھے، اور علاقے کے لوگ بھی جو تھے وہ بشار الاسد کے خلاف متحد ہو رہے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ روس کا جو رویہ تھا، ایران کا جو رویہ تھا، حزب اللہ کا بھی جو رویہ تھا، اس کے بعد ان کو بڑی پسپائی ہوئی، اور امریکہ کا بحری بیڑا بھی چلا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ریبلز تھے، ان کے جو باغی تھے، وہ بھی مطلب یہ کہ اتنے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. پھر انہوں نے الریاض الاسد کی سربراہی میں فری سیرین آرمی بنائی. اب یہ جو سیریا فری آرمی ہے، ये भी एक किस्म की जो है ये हिमायत इनको हासिल है अरब मालिक की, इनको हासिल है नेटो की, इसको हिमायत हासिल है अमेरिका की। लेकिन आप देख रहे हैं कि अल रियाद असद को भी इस कस्म में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो यही वजह है कि जो बारक ओबामा जिस बात के इशारा कर रहे हैं कि हमने मजीद जो है तरबियत याफ्ता लोग भेजे हैं, ये एक्चुअली उसी लिए भेजे हैं कि ताकि सीरिया फ्री आर्मी की जो है मदद की जाए। लेकिन आपको मालूम है एलिपो में इनको बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है और बशर असद की फ़ौज जो है उसने बाकायदा दो ऐसे हिस्से जो बड़े बड़े स्ट्रेटजिक हिस्से हैं उन पर कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि अभी ईरान के सदर रूहानी साहब ने बड़ी सही बात कही, उन्होंने कहा कि हर चंद के ये जो सूरत हाल है शाम में और इराक का भी नाम लिया है कि ये बहुत ही पेचीदा है, लेकिन इसके बाद भी सफारतकारी के ज़रिए इसको हल किया जा सकता है। आपको मालूम है कतर में अभी जॉन कैरी मौजूद थे और कतर में भी उन्होंने यही बात की कि किसी तरीके से शाम के बहरान को जो है हल करना चाहिए। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जॉन कैरी और रूस के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मलेशिया में हो रही है और मलेशिया में आपको मालूम है कि आसियान की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है जिसमें बहुत से पहलुओं पर गौर किया जाएगा, इक्तसादी रबतों को मजबूत किया जाएगा, उसमें ईरान का भी एजेंडा शामिल है उस आसियान की मीटिंग में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉन कैरी ने अब ये कहा है कि किसी तरीके से इलाके के मुल्क ममालिक को मिलाकर जो है वो शाम का हल तलाश किया जाए और उसमें एक तजवीज़ ये भी आई है कि किसी तरीके से शुमाल और मशरक़ में जाके एक बफर जोन बना दिया जाए। तो मैं यहाँ रिजवी साहब आपको बताऊँ ये बड़ी ख़तरनाक तजवीज़ है। आपको मालूम है कि इस किस्म की ख़बरें जो है न्यूयॉर्क टाइम में भी छपी हैं कि शाम को जो है तीन हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। एक तो वो कि जिसका हवाला ख़ुद दिया है कि उसको बफर जोन बनाया जाए यानी एलिपो के करीब जो इलाके शुमाल और मशरक का, फिर इसके बाद आप नीचे आइए तो हिजबुल्लाह की वहाँ बहुत बड़ी ताकत है जुनूब में, फिर गोलन हाइट्स में आइए, गोलन हाइट में कितनी बड़ी मतलब यह कि ईरान इसराइल का जो है वो पूरा पूरा अमला मौजूद है, पूरा उनके फ़ौज के बाद हिस्से मौजूद हैं वहाँ पर, नए घरों की तामीर की जा रही है। तो ये एक मगरिब का एक और मतलब शाम को जो है वो तकसीम कर दिया और डेमस्कस के करीब जितने भी इलाके हैं वो बशर असद को दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, ना तो रूस इस बात को तस्लीम करेगा, ना ईरान तस्लीम करेगा, ना हिजबुल्लाह इस बात को तस्लीम करेगा, बल्कि हकीकत यह है कि रूस के सदर प्यूटिन ने जिस किस्म का इंतबाह किया है अमेरिका और उनके दोस्तों को, उनके हरीफों हवारियों को, वो एक इतनी बड़ी धमकी है कि वो बारक ओबामा से ज़्यादा बड़ी धमकी है कि बारक ओबामा ने कहा कि अगर हमारे तरबियत याफ्ता लोगों पर अगर बम्बार्टमेंट किया गया तो हम शाम पर बम्बार्ट करेंगे। इसका जवाब इतना खूबसूरत प्यूटिन ने दिया है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर जाहिर है कि हम आपको बिल्कुल स्टालिनग्राड जो है बना देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना समझ में आने वाली बात है। लेकिन फिर हसन रूहानी साहब का मैं जुमला दोहराऊँगा कि इसका एक वो हल तलाश किया जाए जो जो सिफारती भी हो, हर चंद के उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये बड़ा पेचीदा मसला है, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी वेरी इंट्रिकेट प्रॉब्लम, बट देर इज़ अ वे टू इट इफ देर इज़ अ पोलिटिकल विल अमंग द कंट्रीज ऑफ द रीजन। तो बार बार वो रीजन का हवाला रूसी वजीर खारजा ने भी दिया और अब जान कह रही है इस वक्त जबकि मलेशिया में बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज ये है कि जो वहाँ पर बशर अल-असद या रूस ने या ईरान ने या हिजबुल्लाह ने अगर किसी तरीके से बफर जोन को तस्लीम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े आइंदा पेचीदा मसाइल निकल सकते हैं। अगर आप सीरिया का नक्शा उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये सूरत हाल अगर वाकई बन जाती है और उसमें कोई एक गैर मतलब ये कि यूएन की फोर्सेज आ जाती हैं, मैं समझता हूँ इसके नतायज बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। और मैं न्यूयॉर्क टाइम की वही रिपोर्ट को दोबारा आपकी खिदमत में पेश करूँगा रिजवी साहब के, उसमें ये बाकायदा ये है कि शाम को तकसीम करने की बात की गई है, बंदर बांट होगी और ये सूरत हाल जो है हो सकता है कि इस पूरे इलाके को जो है वो एक आग में धकेल दे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं इस वक्त लंदन जहाँ पर मौजूद हैं एक और सीनियर तर्ज़ निगार जनाब उमर आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम
अस्सलाम उमर आफरीदी साहब, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। ज़ाहिर है कि ये तो अमरीका का ज़ाहिर एक मनसूबा है, प्लान है और सयूनी हुकूमत या इसराइल के साथ मिलकर कि वो इलाके के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उन्हें कमज़ोर कर दे, शाम हो इराक़ हो। इराक़ के बारे में भी जो बाइडेन जो अमरीकी नायब सदर उन्होंने फार्मूला दिया था, मनसूबा दिया था तीन हिस्सों में तकसीम का और यही सूरत हाल यमन में भी है। लेकिन अब तक चाहे वो इराक़ हो चाहे शाम हो चाहे यमन हो उसमें नाकामी का उन्हें मुँह देखना पड़ा है। एक तरफ जैसा कि अभी आगा साहब कह रहे थे कि जॉन केरी ये कह रहे हैं कि शाम के मसले को सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ अमरीकी सदर बाराक ओबामा तरबियत याफ्ता मुसल्ला ग्रोहों को जो है वो शाम में भेज रहे हैं, तो ये दोनों तजाद नहीं आपस में?
یقیناً بظاہر تو تضاد ہی نظر آتا ہے، اور اس میں دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت ایجنڈا چل رہا ہوتا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے بین الاقوامی حالات میں، اس کو سامنے رکھ کے بیان دیے جاتے ہیں. تو جان کیری کا اگر یہ کہنا ہے کہ اس کو سیاسی طور پہ حل کیا جائے، بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کتنے مخلص ہیں. تو یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے. دوسری طرف امریکی صدر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو نئی انہوں نے فورس بنائی ہے، جس میں غالباً اس وقت انہوں نے 60 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ 60 جنگجوؤں کو تیار کیا ہے، نیو سیرین فورس کے نام سے انہوں نے اس کو کہا ہے، اور اس پہ خاصی آپ کو بتاتا چلوں کہ خاصی خطیر رقم بھی خرچ ہوئی ہے، یعنی تقریباً 6 لاکھ ڈالر کے قریب ایک جنگجو کی تربیت پر خرچ ہوئے ہیں، اور یہ ایک پلان ہے، کوئی جو پورا منصوبہ ہے اس سال کے لیے وہ لگ بھگ 500 ملین ڈالر کا ہے، یا تقریباً 5 کروڑ ڈالر کا ہے، جس کے تحت 5,000 کے قریب اس طرح کی جنگجوؤں کو تیار کیا جائے گا. تو جہاں تک کہ آپ نے تضاد کی بات کی، یقیناً اس میں تضاد ہے، اور اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس خطے کی صورتحال بہتر ہوگی بلکہ اور خراب ہو جائے گی. تو اس میں جو دوسرے ممالک ہیں، مثلاً روس ہے یا ایران ہے یا اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی نسبت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. روس کی یہ دھمکی بھی کوئی زیادہ خوشائند نہیں ہے کہ اگر امریکہ نے شام کی سرکاری فوجوں پہ حملے کیے تو روس پھر کارروائی کرے گا. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پراکسی وار کی صورت پیدا ہو جائے گی، کہ ایک طرف روس جو ہے وہ صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرے گا، دوسری طرف جو امریکہ ہے یا اس کے اتحادی ہیں وہ باغیوں کی یا جو بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں ان قوتوں کی حمایت کریں گے. تو نقصان تو شام کے عوام کا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی صورت نکالیں، ایک ایسا حل نکالیں جو سیاسی ہو، جس میں اقوام متحدہ کا اپنا کردار ادا کرے، جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں.
جی بہت شکریہ آپ کا. ثاقب اکبر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو چند مہینے قبل خود یہی امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا تھا کہ مائنس بشار اسد فارمولہ جو ہے وہ اب اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور اگر شام کا بحران حل کرنا ہے تو بشار اسد کی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی. لیکن ابھی 2 روز قبل دوحہ اجلاس میں انہوں نے پھر اپنا وہی گھسا پیٹا جو ہے مطالبہ دہرایا کہ بشار اسد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کو ہٹنا چاہیے، اور ان کے بغیر دیگر جو گروپ ہیں یعنی ان کو مائنس کر کے ان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. تو کبھی کہتے ہیں بغیر ان کے گفتگو نہیں ہو سکتی، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی. تو کیا اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو پھر کہیں سے کچھ امید ہو چلی ہے کہ وہ بشار اسد کو کہیں نہ کہیں کسی بہانے سے ہٹا سکتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کئی پہلو ہیں. پہلے نہ فقط یہ کہ امریکہ کے جو موقفات ہیں یا نقطۂ نظر ہیں جو وہ اعلان کرتا ہے اس میں تبدیلی آتی رہی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو عرب لیگ کے بھی نقطۂ نظر میں بہت اتار چڑھاؤ رہا ہے، اور خطے کے دیگر ممالک کے بھی نقطۂ نظر میں، ایون مثلا متحدہ عرب امارات کا نقطۂ نظر آپ دیکھیں، یا سعودی عرب میں بھی اشارے دیے ہیں بعض اوقات کہ جی ٹھیک ہے، یا قطر، یعنی آپ نئے سرے سے وہاں پہ جنہوں نے سفارت خانے ختم کیے تھے انہوں نے سفارت خانے وہاں پہ قائم کرنے کی بات کی، جو کہتے تھے مائنس بشار الاسد انہوں نے بشار الاسد کے ساتھ مذاکرات کی بات کی، اور اسی طرح سے امریکہ نے بھی پہلے کی. میرا یہ خیال ہے کہ داعش کا جو فینومینا ہے اور اس کی جو اس وقت جو اثرات خطے میں مرتب ہو رہے ہیں، یا یمن کی نئی ڈیولپمنٹ ہے، یا ترکی کے نئے جو عزائم سامنے آئے ہیں، ان سب کو دیکھ کے میرا خیال ہے علاقے کی بعض حکومتیں اور خاص طور پہ ترکی کا بھی دباؤ رہا ہے امریکہ کے اوپر کہ جناب پہلے آپ ہمیں کھینچ کے یہاں لے کے آئے تو اب آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فوجی نقطۂ نظر سے، تو آپ اپنے اس موقع پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں، یعنی مائنس بشار الاسد پر پھر واپس آ جائیں، خاص طور پہ جس طرح کی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں بشار الاسد کی حکومت کو، یا خود جیسا امکانات پیدا ہوئے ہیں داعش کے خلاف ایک کامیاب جنگ کی جس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے، उसके अंदर इराक के अंदर या यमन में जिस तरह की नाकामियां हुई हैं, सऊदी अरब को इतनी तबील उन्होंने हमलों का सिलसिला किया और आलमी सत्ता पे वैसे उनको हमायत भी हासिल नहीं हो सकी, तो एक नफसियाती तजब्जुब जो है वो नज़र आता है अमेरिका की पॉलिसियों में। मेरा ख्याल ये है कि अभी जो बात की है अपना अमेरिकी सदर ने, उसके बाद जो जान कैरी के नुक्ते नज़र में आपको थोड़ा सा तब्दीली नज़र आ रही है मलेशिया में, तो मेरा ख्याल है इसके पीछे रूसी सदर ने जिस तरह की बात की है तुर्की के सफीर के साथ, ये उसके असरात इसको देखना चाहिए। अगर वो बात करते हैं तो फिर जवाब में एक एक बात जो उससे भी एक कदम आगे बढ़ के रूसी सदर ने की है, उसके पस मंजर में इस मसले को देखना चाहिए। एक मसला और है मेरा ख्याल है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो ये है कि चीन और रूस और इंडिया और पाकिस्तान इस खत्ते में जिस तरह से इकतसादी तौर पर आगे चाहते हैं डेवलपमेंट हो, और वो चाहते हैं कि इस इलाके में अमन हो ताकि उनके जो इकतसादी मंसूबे हैं वो रूबा अमल आएँ, और अमरीका नहीं चाहता कि ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर ये ममालिक जो हैं वो अपना इकतसादी असर रसूख कायम करें, और जो असला बेचने की सियासत और तेल की सियासत पर जो उनका कारोबार चल रहा है उसको नुकसान पहुंचे। मेरा ख्याल है इस इकतसादी और तजारती मफादात को नज़रअंदाज करके खत्ते में इस जंग का एनालिसिस जो है वो नहीं किया जा सकता। और ये जो शंघाई पैक्ट में पाकिस्तान भी अब शामिल हो गया, पाकिस्तान के चीन के साथ जो इकतसादी रादारी का मनसूबा बना, पाकिस्तान के ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन की डेवलपमेंट के इम्कान पैदा हुए, और इसके बाद ये सारे ममालिक चूँकि चाहते हैं कि खत्ते में एक अमन और सुकून और इत्मीनान जो है वो पैदा हो, अमेरिका समझता है कि वो और उसके इत्तेहादियों को यानी माली लिहाज से भी बहुत नुकसान हो जाएगा अगर गेम उनके हाथ से निकल जाए। तो ये जो तजब्जब उनके यहाँ नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है ये इस पस मंजर में उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है।
जी बहुत शुक्रिया आपका। आगा मसूद हुसैन साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब इस सूरत हाल में तुर्की का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा सवालिया निशान लगता है। ज़ाहिर है कि शाम के बारे में इसराइल ये पहले कह चुका है कि अगर बशार असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा ना गया तो इसराइल नाबूद हो सकता है, इसराइल तबाह बर्बाद हो सकता है। दूसरी तरफ शाम को तबाह और बर्बाद करने में तुर्की और सऊदी अरब पेश पेश हैं, यानी इसराइल की ख्वाहिश है कि शाम तबाह हो जाए और वो उसके लिए काम भी कर रहा है, दूसरी तरफ तुर्की और सऊदी अरब भी जो है शाम को तबाह करने में लगे हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि शाम के मामले में जो मौक़िफ इसराइल का है वही सऊदी अरब का है और वही तुर्की का है, तो आखिर ये तुर्की और सऊदी अरब इस मामले पे इसराइल के साथ कैसे होगा एक साथ?
देखिए रिजवी साहब, मैं समझ रहा हूँ कि आप जानते हैं कि इनके माबेन हॉटलाइन तो कायम है, और ये कि जो लोग बाशऊर हैं और जो इस खत्ते से मुतालिक लिख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं उनको मालूम है कि तुर्की और सऊदी अरब के और इसराइल के दरमियान बाकायदा हॉटलाइन मौजूद है और उससे बातचीत भी होती रहती है। मेरा कहना का मकसद ये कि तुर्की की जो है पॉलिसी बदल रही है, तुर्की महसूस कर रहा है कि अमेरिका उसको बहुत आगे की तरफ ले जा रहा है, और उसमें ख़ुद तुर्की का जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुर्की का आपको मालूम है कुर्द जो हैं वो भी तुर्की से नाराज़ हो गए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ख़ुद मैं समझता हूँ कि तुर्की के मफाद में नहीं है, और यही वजह है कि तुर्क बार बार जो है तुर्की की जो क़यादत है वो बार बार अमेरिका से कह रही है कि अपनी पॉलिसी को जो है नज़रसानी करें। देखिए मैंने बताया रूसी वज़ीर ख़ारजा का भी यही ख्याल है, जो मैं अपनी गुफ्तगू में हसन रूहानी जो ईरान के बड़े मोहतरम सदर हैं उनकी बात को उन्होंने दोहराया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस खत्ते के तमाम ममालिक को साथ लेके एक अमन का जो है ना वो एक मजबूत और एक मरबूत किस्म का जो है वो सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन मैं फिर भी वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पर अमन की बात करना तो बहुत आसान है लेकिन अमन का कायम करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है, क्योंकि देखिए दाइश के सिलसिले में पहले भी रिजी साहब मैंने आपकी खिदमत अर्ज़ किया था कि दाइश क्या है, दाइश वही है कि जो साम्राज्य पैदा किया, ये कोई अलहदा नहीं है। फ्री सीरिया आर्मी क्या है, ये भी अमेरिका ने पैदा की हुई है, लेकिन क्योंकि 17 माह से फ्री सीरियन आर्मी को कोई कामयाबी नहीं हासिल हो सकी, और यह है कि उनके जो रहबर हैं अल असद, रियाज अल असद, जिसका मैंने हवाला दिया अभी थोड़ी देर पहले, یہ جو ہے نا مستقل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید کمک پہنچایا جائے, مزید اسلحہ ہم کو دیا جائے, لیکن یہ جو ابھی بارک اوباما نے جو اپنے تربیتی یافتہ لوگوں کو بھیجا ہے, آپ یقین کریں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑی زبردست پس پائی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا سیرین فری آرمی نے, کہ انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایل ای پی او کے اندر اہل تشیع کو کس طریقے سے قتل کیا گیا اور ان کو عمارتوں کے سامنے لا جا کے ان کو وہاں سے دھکے دیے گئے. آپ دیکھیں ایک بڑا وحشیانہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا. یہی وجہ ہے کہ فری سیرین آرمی کا جو اعتماد ہے عوام پہ بالکل ہٹ گیا ہے. اور اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے شام کے وہ لوگ کہ جو کسی طریقے سے لبریشن کے حامی تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر ایک جمہوریت آئے گی اور ایک ایسی حکومت جو کہ بڑی سخت ہے, بڑی سخت گیر حکومت ہے, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک سامراج کی چال تھی اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ان کے عزیز و قارب لاکھوں کی تعداد میں کچھ جارڈن چلے گئے, کچھ ترکی چلے گئے. جس طریقے سے ماس مائگریشن ہو رہا ہے غریبوں کا اور نہتے عوام کا, تو اس کے بعد تو یہ ہے کہ خود شام کے عوام جب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں غیر ملکی ایجنٹ ہیں, ہمارے ملک کو تباہ کر دیا, ہمارے ملک کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا, تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ حمایت کھو رہے ہیں لوگوں کی. ایک تو میں نے آج بتایا فرقہ واریت کی انہوں نے ہوا دی, وہ بھی ناکام ہو گئی. دوسری جس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے, کس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا, خواتین کو قتل کیا, بوڑھوں کو, بچوں کو قتل کیا, تو یہ سب مطلب یہ کہ عوام ان کو دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ داعش ہو یا سیرین فری آرمی ہو, یہ ایک ہی مطلب یہ کہ سکے کے دو رخ ہیں. اور یہ چاہے امریکہ لاکھ چاہے کہ ان کو مزید کمک پہنچائے, مزید ان کی مدد کی جائے, مالی طور پہ کی جائے, اسلحے کے ذریعے کی جائے, تو رضوی صاحب میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کامیاب ہو سکیں گے, کیونکہ عوام کا اعتماد ٹوٹ رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ وہ سیرین عوام کہ جو جارڈن میں ہے یا مختلف ممالک میں جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے, وہ اقوام متحدہ کے سامنے, یونیسکو کے سامنے باقاعدہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے, ہمیں اپنے گھروں کو بھیجا جائے. اور آپ کو خود جانتے ہیں کہ کتنی دردناک صورتحال ہوتی ہے ہجرت میں, جب ہجرت میں کسی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں. میں بہت سے وہ واقعات آپ کو نہیں سنانا چاہتا جس سے آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ وہاں جو ہجرت کر کے خواتین گئی ہیں, وہاں سے جو بچے گئے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تباہ کن ہے. اور میں آپ سے بتا دوں کہ اگر مشرق وسطی میں بشمول شام کے, بشمول لیبیا کے, بشمول عراق کے, اگر امریکی سامراج یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مطلب ہم آسانی سے ان کو ہم اپنے ہم نوا بنا لیں گے, یا یہ اس جنگ کو اپنے حق میں کر لیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے فولز تھنکنگ, یہ ایک بیوقوف اور احمق کی جنت میں رہ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا. عمر آفریدی صاحب, آپ دیکھیں کہ 2011 میں جب بشار اسد کی حکومت کے خلاف عوام کے نام پر دہشت گردوں کو بھیجا گیا تھا, تو اور دہشت گرد عناصر جس طرح سے بہیمانہ جرائم کے ارتکاب کر رہے تھے, تو یہی امریکہ مغرب سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام ہے, شام کے عوام ہیں جو اپنے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور بعد میں یہی جن کو وہ عوام کا نام دے رہے تھے دہشت گرد گروہ, یا جوت النصرہ بن گئے, یا داعش بن گئے, یا جیش و اسلام, مختلف قسم کے نام سے جو ہے دہشت گرد گروہ بن گئے, جو آج پوری دنیا کے وہ بالے جان بن گئے پوری دنیا کے لیے. اب پھر امریکہ نے وہی چال دوبارہ چلی ہے کہ اعتدال پسند ماڈریٹ مسلح گروہ کے نام پر انہیں تربیت کیا ہے اور انہیں شام میں بھیج رہے ہیں, اور اب بہانہ یہ بنائے ہیں کہ یہ داعش کے خلاف جنگ کریں گے. پہلے بھی جو وہ فری سیرین آرمی یا دیگر مسلح گروہوں کے نام سے وہ شام میں بھیجتے تھے, ان کے سارے اسلحے داعش اور جبہت النصرہ کے پاس جاتے تھے. کیا گارنٹی ہے کہ ان کے جدید ترین اسلحے جو امریکہ انہیں فراہم کرے گا وہ داعش کے پاس نہیں پہنچیں گے؟
نہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی میری نظر میں. اور یہاں میں ناظرین جو ہیں ہمارے ان کی معلومات کے لیے بتانا چاہوں گا کہ میری نظر سے ایک ریسرچ پیپر گزرا ہے جو بروکنگز تھنک ٹینک ہے, ان کا سینٹر فار مڈل ایسٹ پالیسی ہے, اس کے ایک ریسرچر ہیں کینت پولاک. یہ ستمبر 2014 میں لکھا گیا تھا, اور اس میں جو مختلف تجاویز پر غور کیا گیا تھا اس میں سے ایک تجویز یہ تھی شام کی صورتحال کے حوالے سے کہ ایک باقاعدہ ایسی فوج ترتیب دی جائے, یعنی جنگجو نہیں بلکہ باقاعدہ وہ ایک فوج ہو جس میں مراتب ہوں, جس میں یعنی کمانڈ ہو, جس میں لیڈرشپ ہو, جو آہستہ آہستہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کام کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قابل بھی ہو کہ جب وہ حکومت گر جائے, ڈھہ جائے, تو وہ کنٹرول سنبھال سکے اور اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو جیسے کہ لیبیا میں پیدا ہوئی یا جیسے کہ عراق میں بعد میں پیدا ہوئی، افغانستان میں جو صورتحال اس سے پہلے روس کے نکلنے کے بعد پیدا ہو گئی تھی، یا بعد میں جب امریکی فوجیں وہاں آئیں اور ان کے اتحادی آئے تو طالبان اور حزب اسلامی اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں وجود میں آئیں، تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور رہی اسلحے کی بات، تو اسلحہ آج کے دور میں حاصل کرنا وہ تو داعش کے لیے یا کسی اور تنظیم کے لیے کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت مشکل کام ہے۔ پیسے کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اسلحہ حاصل کیا ہے وہ پھر بھی، اور یہ ممکن ہے کہ یہ ہتھیار بھی ان کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ لیکن خطرناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پیپر جو جس کا میں نے حوالہ دیا، اگر اس کی تجویز پہ عمل کیا جا رہا ہے واقعی، تو صورتحال زیادہ خطرناک ہو جائے گی، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت اتنے سالوں میں اگر نہیں گر سکی تو آئندہ بھی وہ اس کو گرانا آسان نہیں ہوگا۔ اور اگر امریکہ یہ بہانہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی طرح وہ خود اس میں شامل ہو جائے اس جنگ میں، تو وہ اور زیادہ خطرناک بات ہوگی، کیونکہ دوسری طرف روس اور چین اور اس طرح کے خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکی فوجیں، امریکی بوٹس شام کی سرزمین پر آئیں۔
جی ثاقب اکبر صاحب، امریکہ نے جن افراد کو یا جن گروہوں کو تربیت دی ہے، کیا وہ امریکن نیشنل ہیں؟ ایسا نہیں، ظاہر ہے کہ وہ علاقے کے اور خطے کے عرب نژاد جو باشندے ہیں، چاہے وہ یورپ میں رہتے ہوں یا عرب ملکوں میں رہتے ہوں، ان کو ہی مختلف جگہوں سے جمع کر کے اکٹھا کیا ہے، ترکی اور سعودی عرب اور جارڈن میں ان کی تربیت کی اور انہیں شام یا دیگر علاقوں میں مثلا بھیجنے کا منصوبہ ہے۔ جب یہ ناکام ہوں گے، جب یہ شام کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یہ کہاں جائیں گے؟
میرا خیال ہے یہی وہ بات ہے جو نہیں سمجھ پا رہی اس وقت سعودی عرب کی حکومت، جارڈن کی حکومت اور ترکی کی حکومت، کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ بھی جو آگ آپ نے وہاں لگائی ہے ہمسایوں کے ہاں، وہ آخر ایک دن آپ کے ہاں پہنچے گی۔ اور خاص طور پہ ترکی کا مجھے بہت شدید خطرہ ہے، ایک اقتصادی، ایک بڑی طاقت جو ایک طرح سے یورپ میں بھی شمار ہوتی ہے، اس کی پوری طاقت کو کمزور کرنا، اور یعنی اس طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اب بہت سارے ایسے دھماکے ہو چکے ہیں جس کی پہلے ایک بہت بڑے عرصے کے دوران جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، اور ترکی کے اندر جس طرح کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جا رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے خود ترکی کو تو اپنا دامن بچانا چاہیے تھا، اسے تو معاملہ جو ہے وہ حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ جب یہ اس طرح ترکی کام کرے گا تو یہ ظاہر ہے اس کے آؤٹ فالس کے اور اس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ خاص طور پہ یہ بھی آپ اس کو دیکھیے گا کہ سعودی عرب بھی یعنی دن بہ دن داخلی طور پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اگر امریکہ کی حمایت اور دوستی سے کسی کو فیض پہنچتا ہوتا تو دنیا میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہوتی۔ امریکہ کی دوستی اور امریکہ کے ساتھ اس طرح سے اتنی قربت اور پنگیں بڑھانا، امریکہ تو اسرائیل کے مفاد میں کام کر رہا ہے، امریکہ تو اپنے مفاد میں کام کر رہا ہے۔ ہم نے ساری بحث میں نظر انداز کر دیا کہ اس کا فوکل پوائنٹ اسرائیل ہے، یعنی بشار الاسد کا سارے کا سارا قصور یہ ہے کہ باقی عرب ممالک نے اور ہمسایہ ممالک نے جیسے سر جھکا دیا اسرائیل کے سامنے، گولان ہائٹس کے مسئلے پہ بہت اس کو پیشکشیں کی جاتی رہیں بشار الاسد اور اس سے پہلے اس کے والد کی حکومت نے، اسرائیل کے سامنے سر نہیں جھکایا، تو سارا قصور تو یہ اس کا ہے۔ یا اسی طرح جو تبدیلیاں ایسی خطے میں آ رہی تھیں بیداری اسلامی کے حوالے سے، جس کے اثرات اسرائیل پہ پڑنے والے تھے، اخوان المسلمین کی حکومت آ گئی، باقی خطوں میں تبدیلیاں آ گئیں، عراق میں ایک جمہوری حکومت کی داغ بیل پڑ گئی، تو یہ تو ساری کی ساری اسرائیل کے نقصان میں تھی۔ تو یہ ساری کی ساری جو جنگ اس خطے میں داعش کے نام سے، جبہت النصرہ کے نام سے یا کسی بھی اور نام سے جو ہے وہ یہ پیدا کی گئی ہے، یا سعودی عرب نے یمن کے اوپر جس طرح کا چڑھائی کی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں ممالک کو کمزور کر لیا جائے، اور جو اصل ایشو ہے اس خطے کا کہ باہر سے لا کے اپنا افراد کو اور صدیوں سے ہجرت کیے ہوئے یہودی خاندانوں کو آباد کر کے ایک ایسی ریاست امپوز کی گئی ہے जो इस खत्ते में एक फौजी ताकत के तौर पे मगरब की नुमाइंदगी करे और खौफजदा करे इलाके के ममालिक को, और इलाके के ममालिक को खौफजदा करके इस खत्ते के वसाइल जो हैं वो लूट लिए जाएं। ये तो उस जो है अपना वर्ल्ड व्यू है उसको आगे बढ़ाने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। ममालिक को कमज़ोर किया जा रहा है, मुख्तलिफ उनको हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा है। मेरा ख्याल है कि कतर को, सऊदी अरब को और बाकी सारे ममालक को और ख़ास तौर पे तुर्की को, इन सबको मिलके अब यानी सूरत हाल को समझकर, मिस्र को भी सूरत हाल को समझकर एक नई पॉलिसी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, और ये दाइश भाई सब सबका खात्मा करना चाहिए, और अमरीका को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो नए से नए ट्रेंड करके जो है वो अफराद बाहर से इनके खितों में भेजे और इनके खितों में आग जो है वो भड़काने का सिलसिला जो है वो जारी रखे।
जी बहुत शुक्रिया आपका। अगर साहब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, प्रोग्राम का आखिरी सवाल गालिबन होगा, 3 मिनट का वक्त है। आप देखें कि अमेरिका का ये कहना है कि हम जो ताज़ा मुसल्ला ग्रोह भेज रहे हैं तरबियत करदा, उन्हें अगर मसूद साहब से रबता मुनक़ा हो गया, उमर आफरीदी साहब आप इस सवाल का जवाब दें, जहमत होगी कि हम दाइश के मुकाबले के लिए, उनके ख़िलाफ़ जंग के लिए इन ग्रोहों को भेज रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि क्या अमेरिका को ये नहीं पता है कि दाइश को असलाह कहाँ से मिल रहा है, दाइश को अफराद कहाँ से मिल रहे हैं, दाइश की माली फंडिंग कहाँ से हो रही है? अगर अमेरिका उन ज़राए को बंद कर दे तो ज़ाहिर है कि इन लोगों को भेजने की ज़रूरत ही नहीं, शाम की फ़ौज तो ख़ुद काफ़ी है, क्यों नहीं उन ज़राए पर रोक लगाता अमेरिका, अफराद भेजने की क्या ज़रूरत है?
देखिए ये तो आपको, आप जानते हैं कि वॉर इंडस्ट्री या जो जंग की सनत है वो दुनिया की सबसे गालिबन बड़ी सनत है, और इसमें अमेरिका पेश है, और इस तरह की मैं समझता हूँ कि खौफ की फ़ज़ा पैदा करके और इस तरह के तनाज़े पैदा करके, चाहे वो मशरक़ वस्ता में हों या दुनिया के दूसरे हिस्सों में हों, वहाँ पर वो अपना असला सप्लाई करते हैं, अपना असला बेचते हैं, और बजाय ये कि उसको बंद करें, बंद करने से तो नुकसान होगा, यानी ये तो उनकी अपनी इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा, वो उनका जो मुनाफा है वो बंद हो जाएगा। और फिर ये कि ख़ुद अमेरिका में इस तरह के जो माहिरीन हैं, यानी ये जिस प्रोग्राम का ये जो इस वक्त न्यू सीरियन आर्मी का जो प्रोग्राम है, इसमें मैंने कहा कि 500 मिलियन इस बरस के लिए हैं, अगले बरस के लिए यानी 2016 के लिए 600 मिलियन डॉलर की दरख्वास्त की गई है कांग्रेस से कि वो मंजूर करे, तो उन लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा अगर इस तरह की बराह रास्त कार्रवाइयाँ की गई। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है उसी कारोबार को चलाने की एक कोशिश है, वगरना अगर दाइश के ख़िलाफ़ होता तो जिस तरह तुर्की को वो हिमायत कर रहे हैं दाइश के ख़िलाफ़, इसी तरह होना चाहिए था कि बशर अल असद की मदद की जाती। अगर अमरीका बराह रास्त ना करता तो खत्ते के दूसरे ममालिक को कह के करता कि दाइश का वो खात्मा करे, और दाइश के को वो समझते वो कहते कि भाई ये हमारा एक मुश्तरक दुश्मन है, पहले इससे निपटेंगे उसके बाद में बात करेंगे।
हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। प्रोग्राम का वक्त अब यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।